میری موج غم بے سہارا نہیں ہے۔ مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن، بجو آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجو آہ
نہیں آپ کا
گناہوں کے اذبار سے دور رہنا راستے کو آسان بناتا ہے، اگرچہ شیطان اور نفس ہر وقت ساتھ ہیں، لیکن گناہوں کے اسباب میں ملے جلے رہنا، اس کے قریب رہنا، یہ گناہوں کو پہنچنے میں آسان بناتا ہے۔ لہذا ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ کی ہمیشہ یہ نصیحت رہی کہ گناہ سے بھی بچو اور اسباب گناہ سے بھی دور رہو، گناہ سے بھی دور رہو اور اسباب گناہ سے بھی دور رہو، کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کے حدود کے قریب بھی مت جاؤ، جو تقرب ہوگا تفعلو ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو گناہوں کے اسباب سے دور رہا جائے۔ فی الوقت فی زمانہ گناہوں کا سب سے بڑا سبب یہ اسمارٹ فون ہے۔ کیبل تو ہے ہی، لیکن کیبل جو لگاتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، اس پہ مانیٹر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا جا رہا ہے، سب کی نظر میں ہوتا ہے۔ لیکن اسمارٹ فون ایسی چیز ہے، کہیں کونے میں، کہیں گلی کوچے میں، کہیں بستر میں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں لوگ چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہاتھ میں موجود ہے گناہ کا آلہ، اور ماں باپ نے بھی جو ہے بہت ہی ناسمجھی کا ثبوت دیا جو اولاد کو یہ چیز دلا دی تھوڑے سے فائدے کے لیے، اولاد کو جہنم کے راستے پر چلا دیا، اور خود بھی پریشان ہیں، خود بھی رو رہے ہیں، بازے پورے پورے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور وہ خود بھی خوش نہیں ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا، اور جنہوں نے دلایا وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ ہر طرف ناخوشی اور غمی اور ایک ماتم کی جیسی حالات ہیں، ہر آدمی سر پیٹ رہا ہے اور اس میں ایسا مبتلا ہو گیا ہے کہ گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور بعض جو ہے نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں، بعض آدھے پاگل ہو گئے ہیں، بعض گھروں سے بھاگ گئے ہیں، اور بعض جو ہے وہ مسلسل اولاد کی، بڑوں کے، ماں باپ کی اور بڑوں کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی میں مبتلا ہے۔ غرض یہ کہ جہنم کا نمونہ ہے، گھر کیا ہے؟ جہنم کا نمونہ ہے، ہر طرف بے چینی اور پریشانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور کوئی اپنے کو پاک باز نہ سمجھے، اور کوئی محفوظ نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ آنن فانن شیطان مبتلا کر دیتا ہے، اور آنن فانن گٹر لائن میں پھینک دیتا ہے، اور ایسا بہکاتا ہے کہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے اور اپنی رحمت کا سایہ ہم سب پر قائم رکھیں، اور سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں حیات دیں، اور سلامتی ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ یہ ایک عجیب چیز آ گئی ہے زمانے میں کہ اس سے اکثر فتنہ ہی پیدا ہو رہا ہے، بھلائی کا کام کم ہو رہا ہے اور فتنہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اچھا اور عقل مند آدمی وہی ہے جو تھوڑے فائدے کو نہ دیکھیں بلکہ بڑے نقصان سے بچیں۔ جیسا کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت آمیز بات فرمائی ہے کہ وہ اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر منافع تو ہیں لیکن اس کے گناہ، اس کی برائی زیادہ ہے، برائی غالب ہے اس میں۔ تو یہی چیز اس کے اندر ہے کہ لوگ اس بہانے لے لیتے ہیں کہ کوئی وہاں معاش کے لیے لے لیتا ہے، معاشی ضرورت بتا کر لیتا ہے، کوئی پڑھائی کی ضرورت بتا کے لے لیتا ہے، کوئی دینی ضرورت بتا کے لے لیتا ہے، اور اپنے کو سمجھا لیتا ہے کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم تو دین میں اس کو اس سے دین کی مدد لے رہے ہیں دین پھیلانے میں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور گناہ تو گناہ، کیونکہ یہ آلہ ایسا ہے کہ ہاتھ میں جس کے ہو تو پوری دنیا کے جو رائے ہیں، پوری دنیا کے جو خیالات ہیں لوگوں کے، پوری دنیا کے جو عقیدے ہیں اور پوری دنیا کے جو اعمال ہیں وہ سب کے در اس سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. تو لہذا عقائد کے خراب کرنے کی بھی ایک مہم چلی ہوئی ہے، زبردست فتنہ ہے، کیونکہ یہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی ان کے عقائد صحیحہ اور سنتوں پر عمل اور اسلام کی تابعداری کرنے میں ہے مسلمانوں کی کامیابی. وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ طاقت سے نہیں لڑتے ہیں، اللہ کی مدد سے لڑتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے جو اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے. تمام اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی وعدہ بھی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں. لہذا یہ کفار اور مشرکین اسی چیز کے در پہ ہیں کہ عقائد کو خراب کیا جائے، عقائد کو خراب کیا جائے. ہاں، بعض لوگ جو ہیں یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ کفار نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی، فتنہ ایجاد کر دیا، تو وہ تو کام کرنے ہی، ان کا تو کام ہی فتنہ ایجاد کرنا ہے. لیکن آپ نے کیوں لیا یہ فتنہ؟ آپ نے کیوں اس کو خریدا؟ آپ نے کیوں اس میں تعاون کیا؟ کیوں آپ اس میں شامل ہوئے؟ یہ تو اپنا ہی قصور ہے. اسی طرح سے وہ عقائد کو خراب کر رہے ہیں، تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں کے ان اسباب سے جہاں تک ممکن ہو سکے صدق دل سے اپنے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکر میں نہ ڈالیں، مکر نہ کریں اپنے ساتھ، کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے. اپنے ساتھ مکر کرتا ہے آدمی، بہانے بناتا ہے، تعویلات بناتا ہے. تو آج تو خوش ہو جاؤ گے، آج تو اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لو گے، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل جب انجام ہوگا اس کا تو وہ بہت برا ہوگا خدا نہ خواستہ، اگر توبہ نہ کی اور اس سے اجتناب نہ کیا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس کے استعمال میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اس سے واپس آنا ان کے لیے ایک بالکل ہی محال ہو گیا ہے، مشکل ترین کام ہو گیا ہے اس کو چھوڑنا. ایڈکٹ ہو گئے ہیں لوگ اس کے، اس قدر اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے، اپنی مدد نہیں کر پا رہے. دوسرا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ اپنا دشمن خیال کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے مزے میں جو ہے یہ اٹکا رہا ہے، روڑے اٹکا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ صورتحال خدا نہ خواستہ پیدا ہو کہ آدمی بالکل ہیلپ لیس ہو جائے، اس کی مدد کرنا چاہو بھی تو مدد نہیں کر سکتے. جیسے ایک آدمی مجنون پاگل ہو جاتا ہے یا نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے پکا، تو پھر اب اس کو ہمدردی کی بات بھی کرو تو بھی وہ نہیں مانتا، وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی، تو مجبور ہو جاتا ہے وہ. یہ وہی خطرناک حالہ ہے. گھروں کو جہاں تک ممکن ہو اپنے ساتھ صدق دل سے انصاف کے ساتھ اس کو دور کرنا چاہیے، گھروں سے پاک کرنا چاہیے گھروں کو، اور اپنے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور اپنے ہمیشہ آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے مزے لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، سیر و تفریح کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور یہ ڈرامے اور یہ خصوصاً یہ جو بازے گھروں کے اندر جو دیندار گھر ہیں بازے، ان میں یہ بیماری ان میں بھی ہے. بعضے اچھے خاصے دیندار گھر جو ہیں وہ گندی فلمیں دیکھ دیکھ کے برباد ہو گئے، اور جو اپنے کو ذرا سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ یہ ترکی ڈرامہ جو چلا ہوا ہے اس سے بھی بہت بربادی پیدا ہو رہی ہے. نام تو اسلام کا ہے لیکن کام تو سارے شیطانی، اس میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہے، معلوم نہیں اس میں موسیقی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں، معلوم نہیں ہمیں تو لیکن یہ کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس میں جہاد کے بہانہ بنا کے، تو یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ اچھے بڑے دیندار گھر برباد ہو گئے اور مانتے نہیں ہیں، اور تعلق بھی ہے لیکن اطلاع کی توفیق نہیں ہے کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، تاکہ کوئی تدبیر کی جا سکے، کوئی روئے ان کے لیے، کوئی دعا کرے ان کے لیے، ایسے شیطان نے چکر میں لے لیا ہے کہ دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اطلاع نہیں کرتا اپنے گناہ کی، تو جو گناہ کی اطلاع کرتا ہے تو شیطان تدبیر بھی بتاتا ہے اور اس کے لیے روتا بھی ہے، جو اطلاع ہی نہ کرے تو اس کے لیے روئے گا بھی نہیں، دعا بھی نہیں ملے گی اس کو، تو ایسی بری چیز ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ ڈرامہ دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور آنکھوں کا زنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے، اور جو آگے بڑھ جائیں حد سے تو پھر اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، گندگی پھر اس سے زیادہ گندگی، پھر اس سے زیادہ گندگی، یہاں تک کہ انسان بالکل رسوا ذلیل ہو جاتا ہے، ایسے کام اس کے اندر ہیں کہ وہ انسان بالکل رسوا ذلیل ہو جاتا ہے، اور دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ابھی شام کو بھی دوست سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کسی کے اندر جو فیس بک میں اور یوٹیوب میں آپس میں دوستیاں کر کے گھروں سے بھاگ رہے ہیں، اور باطل فرقوں کی عورتیں خوب کام کر رہی ہیں کہ وہ اہل حق کو گمراہ کر رہی ہیں، ان سے نکاح کر رہی ہیں، اور ان سے نکاح کے بعد جو اولاد ہوتی ہے ظاہر زیادہ تر اولاد اپنی ماں کے دین پر ہوتی ہے، تو باطل فرقے کو اپنا لیتے ہیں، اس طرح سے مسلمان بھی نہیں رہتے ہیں، ایمان بھی جاتا رہتا ہے، صرف شکل کے اوپر یہ سارا کھیل ہو رہا ہے، یہ بہت موبائل اس کا بڑا ذریعہ ہے، اور نہ اپنے کو پاک صاف سمجھیں، نہ اپنی اولاد کو محفوظ سمجھیں کہ ہماری اولاد تو بڑی نیکوکار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیکوکاروں کو یہ چیز برباد کر رہی ہے، اچھے اچھے متقی لوگ جو ہے اسے پھسل پڑے ہیں اور تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے حال پر رحم کریں اور اپنی موت کو سامنے رکھیں، کیا میرے پیارے مرشد نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت پور پوری کا ملفوظ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا ہے تو اس لیے بیان فرمایا ہے، جبکہ زندگی پہلے ملتی ہے، موت اس کے بعد ہوتی ہے، تو موت کو اس لیے پہلے بیان کیا گیا ہے یہاں، کہ جو زندگی موت کو سامنے رکھ کے، اپنے انجام کو سامنے رکھ کے گزاری جاتی ہے، وہ تو ہوتی ہے زندگی، اور وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے، اور جو آدمی اپنے انجام کو سامنے نہیں رکھتا تو وہ برباد ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اپنے موت کو یاد رکھیں، موت کا ذکر حدیث پاک میں ہے، اکثرو حاضن اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا، لذتوں کو توڑنے والی، اور وہ موت ہے، یعنی اپنے انجام کو، کہ ہم نے کہ اس دنیا سے جا کر ایک دوسرے جہان میں ہم نے پھر دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، یہ ہماری اصلی اور مستقل قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ عارضی قیام گاہ ہے، ایک دوسری قیام گاہ ہماری منتظر ہے، جو ہمارے اعمال کے اعتبار سے وہ اچھی یا بری ہوگی، اعمال یہاں کے اچھے ہوں گے تو وہاں انجام ہمارا اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوگا کہ تھوڑے دن کے صبر پہ، یعنی گناہوں پر صبر کرنے سے ہمیشہ کا کے لیے ہمارا انجام اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے، تو یہ بہت مختصر سا چھوٹا سا ایک سودا، چھوٹی سی ایک قربانی، چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے، چھوٹی سی قربانی مانگی ہے جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، کہ تھوڑے دن ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں سے روک لیں، اپنے نفس کو روک لیں، لگام دے دیں، اور اس کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی بھی بہت ہی بہترین گزرے گی. یہ بھی انعام ہے دنیا میں. تو اتنی مختصر سے زندگی کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے، تو ہم اس قربانی کو دے دیں. جس کو حضرت نے فرماتے تھے کہ خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے. عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے بچ کر اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے، برے اور ذلیل ذلت والے اور رسوائی والے کاموں سے آپ نے ہمیں بچا لیا. گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، نامحرموں سے بھی تکلفیاں کرنا اور یہ دوستیاں کرنا، یہ اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے، اور زندگی بے چینی اور پریشانی اور مصیبتوں کا گڑھ بن جاتی ہے. گویا مصیبتیں ہمارا گھر دیکھ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے. اور کیا کہوں، کیا ہے، تین لوگوں کے جو ہے قصے آج آ گئے ایک کے بعد ایک، اسی موبائل کی بربادی ہے کہ گھر برباد ہو گیا، ایک گھر پورا ٹوٹ گیا اور ایک جو ہے اس نے کفر کر دیا وہ گھر ٹوٹ گیا، اور ایک نے جو ہے وہ معلوم ہوا کہ اس نے باطل فرقے میں شادی کر لی، اولاد بھی باطل فرقے میں. اور یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج یہ واقعے مجھے سامنے آئے، یہ تو ہزاروں ہزاروں کے حساب سے آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو میں اسے وہ بتا رہا ہوں جو آج میرے سامنے یہ بات آئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں بھی صدق دل سے جو ہے کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اجتناب نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی یقینی ہے، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ موت سے زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے، کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو، کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہو تو کافی ہے. فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبز والخبائث. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے نے یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے باب اور پیش اور جزم دونوں پڑھنا جائز ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھے، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یعنی وہ باہر سے دکھائی نہیں دیتا، یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹ کریں۔ بعض بیت الخلاؤں میں جو ہے وہ اس کا رخ ہی قبلے کی طرف ہوتا ہے یا اس کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرانا چاہیے کیونکہ یہ خلاف ادب ہے اور مکان تعمیر کرواتے وقت اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں۔ پیشاب پیخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہوں کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ زمین میں کہیں باہر پیشاب کرنا ہو تو نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وضو سنت کے مطابق گھر پر کرنا چاہیے، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لے۔ فائدہ، آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوات کے بیان میں پھر جب حدیبیہ کے غزوہ غابہ واقع ہوا جس کا نام غزوہ ذی قرط بھی ہے، یہ ایک تالاب ہے اور غابہ ایک مقام ہے مدینہ طیبہ کے قریب، جہاں آپ کے کچھ اونٹ چل رہے تھے کہ عبد الرحمن فزاری راعی کو قتل کر کے اونٹ ہانک لے گیا۔ آپ کچھ آدمی لے کر تشریف لے چلے، سلمہ بن اکو نے اس روز بہت کام کیا اور ان کو ذی قرط تک بھگاتے چلے گئے اور سب اونٹ چھڑا لیے۔ صحیح مسلم میں یہ قصہ بخت سے مذکور ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ واپس آ کر 20 روز تقریباً ٹھہرے تھے کہ غزوہ خیبر واقع ہوا۔ آپ وہاں صبح کو پہنچے اور وہ لوگ آلات زراعت لے کر صبح کو نکلے تھے کہ آپ کو دیکھ کر قلعے میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ نے محاصرہ کیا، 7 قلعے خیبر میں تھے، سب قلعے بتدریج فتح ہو گئے۔ بعد فتح ہونے کے آپ نے یہود خیبر کے جلا وطن ہونے کا حکم دیا اور ان کے اموال اور باغ اور زمین سب ضبط کر لیے۔ یہود نے عرض کیا کہ آپ کو یہاں کے تربت کے لیے مزدوروں کی حاجت ہوگی، اگر آپ ہم کو جلا وطن نہ کریں تو یہ کام ہم کریں گے۔ آپ نے یہ بات ان کی قبول فرمائی اور ارشاد کیا کہ جب تک ہم چاہیں تمہیں رکھیں گے، جب چاہیں نکال دیں گے، اور بٹائی پر خدمت کے لیے ان کو رکھا۔ پیداوار میں سے نصف حصہ ان کا مقرر کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جبکہ جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کرنا منظور ہوا تو تو یہود خیبر کو بھی نکال دیا، وہ سب شام کو چلے گئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد فانزل وزم قد المقرب عندك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دیجئے، اور یہ جو گھر ٹوٹ گئے ہیں بیچارے رو رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائیے، اللہ ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ فرما دیجئے، اللہ ہم سب پر فضل فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرمائیے، بری صحبت سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ بری صحبت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ بری صحبت سے حفاظت فرمائیے، اللہ نیک صحبت عطا فرمائیے، اللہ نیکوں سے واسطہ ڈالیے، اے اللہ نیکوں سے واسطہ ڈالیے، نیکوں کی صحبت نصیب فرمائیے، اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائیے. اے اللہ گناہوں کے آلوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ گناہوں کے اسباب سے دوری نصیب فرمائیے، گناہوں سے بہت دوری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، گر گئے ہیں اور اس پریشانی اور آفت میں آ گئے ہیں، اے اللہ، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے اور اس پریشانی اور آفت سے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی خاص مدد فرما دیجئے. اے اللہ سب گناہوں سے توبہ و استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں معافی عطا فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، فہم سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ موت کی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی خاص مدد شامل حال فرما دیجئے، ہم سب کو جذب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہمیں کھینچ لیں گے، کائنات کی کوئی طاقت بھی ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. اے اللہ آپ کے ارادے کی دیر ہے، آپ تو ارادہ فرماتے ہیں، کن فرما دیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے. اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ ہمیں جذب فرما لیجئے، آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، 100% فرما بردار بنا لیجئے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں. اے اللہ مشکل کی چیز آپ کی لغت میں ہے ہی نہیں، آپ کے کارخانے قدرت میں ہے ہی نہیں. اے اللہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہے، ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اور اس دنیا سے اللہ ہمیں صاف ستھرا سلامتی ایمان اور حسن خاتمہ کے ساتھ نکال دیجئے. اے اللہ فتنوں میں مبتلا نہ ہونے دیجئے، فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، مہلک بیماریوں سے بھی حفاظت فرما دیجئے، رزق کی تنگی سے بھی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ فراخ آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما دیجئے، تمام مہلک بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، حفاظت عطا فرما دیجئے، بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے، اور جو بھائی بہن جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کی مدد فرما کر اس کو اس پریشانی سے خلاصی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.